بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جزء تبارك التفسير لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وراجع كنيش اسمه سورة مزمل کی تفسیر آیت نمبر 15 اور 16 سے درس کا آغاز کرتے ہیں، جہاں پر رکے تھے پچھلے درس میں وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یقول تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احمد ربکم، اپنے رب کی حمد و ثنا کرو، على ارسال هذا النبي الامي العربي البشير النذير، کہ تمہارے رب نے تمہاری طرف اس نبی جو امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، عربی ہے، بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر خبردار کرنے والا ہے. تو ایسے نبی، اس عظیم نبی کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا خصوصی طور پر اپنے رب کا شکر کرو، حمد و ثنا کرو. الشاہد علی امت باعمالہم، جو گواہ ہے اپنی امت پر، امت کے اعمالوں کے تعلق سے. واشکروہ، اور اپنے رب کا شکر ادا کرو. وقوم بهذه النعمه الجلیلہ، اور اس عظیم اور جلیل نعمت کا شکر ادا کرو. ویاکم ان تکفروها، اور تم خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کر بیٹھو. فتعصوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول کی نافرمانی، یعنی رسول کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کی ناشکری ہے. کون سی بڑی نعمت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، بہت بڑی نعمت ہے واللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی، اس عظیم نعمت کا ناشکرا ہے. فتکونوا کفرعون، تو بس تم فرعون کی طرح ہو جاؤ گے. حين ارسل الله اليه موسى بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام، جب اللہ تعالیٰ نے موسى بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا. فدعاه الله، فدعاه الى الله، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی موسى علیہ الصلاۃ والسلام، وامره بالتوحید، اور توحید کا حکم دیا فرعون کو. فلم يصدقه، فرعون نے نہیں مانا، تصدیق نہیں کی. بل عصاه، لیکن نافرمانی کی. فاخذه الله اخذا وبيلا، اي شديدا بليغا، اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے پکڑا، اور سخت عذاب دیا فرعون کو اور اس کی قوم کو، اس کے لشکر کو. مثال دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اے قریش، تم سے پہلے فرعون کی طرف اپنے پیارے نبی، پیارے رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. فرعون نے اس بڑی نعمت کی ناشکری کی، نبی کو جھٹلایا، نافرمانی کی، جبکہ تصدیق کرنی چاہیے تھی، ایمان لے کے آنا چاہیے تھا تاکہ نجات حاصل کر لیتا، تو کامیاب ہو جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نعمت کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. شيخ صاحب فرمان، شيخ عبد الرحمن رحمه الله، اي فكيف يحصل لكم الفكاك ونجات من يوم القيامه، يعني تم كيسے قیامت کے دن اللہ تعالی کی پکڑ سے بچ سکتے ہو، جو اس پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے ہو، اور قریش سب سے پہلے مخاطب ہے اس میں، اور ان کی ہر وہ شخص جو مخالفت کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن تم کیسے اللہ کے عذاب سے بچو گے. الیوم المہیل امرہ، وہ سخت دن، ہلاکیوں والا دن، العظیم قدرہ، بہت بڑی قدر والا دن جو ہے، الذي يشيب الولدان وتذوب له الجمادات العظام، جس میں چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور جو بہت بڑے جمادات ہیں، جیسے کہ بڑے سیارے، زمین و آسمان، یہ سورج، یہ چاند، سب آسمان سب پھٹ جائیں گے اور پگھل جائیں گے. فتتفطر به السماء وتنتثر به نجومها، جس سے آسمان پھٹ جائیں گے، اور جو آسمان کے تارے اور سیارے ہیں یہ سب بکھر جائیں گے. كان وعده مفعولا اي لابد من وقوعه ولا حائل دونه، کہ ہو کے رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا، قیامت کے دن کے ہولاکیاں یہ سب ہو کے رہیں گی. یہ سورۃ بے نور ہوگا کوئی روک نہیں سکے گا, آسمان پھٹ جائے گا کوئی روک نہیں سکے گا, یہ سارے آسمان کے تار بکھر جائیں گے کوئی روک نہیں سکے گا. ان ہذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اے ہذہ الموعظۃ التي نبأ اللہ بها من احوال یوم القیامۃ واحواله, یعنی یہ جو تذکرہ اور نصیحت ہے, موعظہ ہے, اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے تعلق سے, تذکرۃ یتذکر بہ المتقون وینزجر بہ المؤمنون, یہ وہ نصیحت ہے, موعظہ ہے, جس سے متقی لوگ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اور مومن جو ہے وہ نافرمانی سے بچ جاتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں گناہ سے اور نافرمانیوں سے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا اي طريقا موصلا اليه, جو چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ ہے اسے اپنا لے, یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا دیتا ہے. وذلك باتباع شرعه, کون سا راستہ ہے اور کیسے پہنچائے گا, وذلك کیسے پہنچے, باتباع شرعه, اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اتباع کرنے سے. فانه قد ابانه كل البيان, اللہ تعالیٰ شریعت کو مکمل طور سے بیان فرما دیا ہے, اوضح غایت الاضاح, اور مکمل طریقے سے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. شیخ صفرت وفی هذا دلیل على ان اللہ تعالی اقضى العباد على افعالهم, اور اس بات پہ دلیل ہے, یعنی جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے, اس میں واضح دلیل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عمل فعل کرنے کی طاقت دی ہے, قدرت دی ہے, ومکنہم منہا, اور عمل کرنے سے بھی روکا نہیں ہے بلکہ ان کو اس کی اجازت بھی دی ہے, اور یہ بندہ عمل خود کر بھی سکتے ہیں. لا کما یقول جبریہ, ویسے جیسے کہ جبری کہتے ہیں, ان افعالہم تقع بغیر مشیئتہم, کہ بندے کے جو افعال ہیں, جو بندے کے اعمال ہیں, جو بندہ کوئی فعل عمل کرتا ہے وہ اس کی مشیت کے بغیر ہوتا ہے, انسان پر عمل پہ مجبور ہے, ایسے نہیں. فإن هذا خلاف النقل والعقل, یہ بات جو ہے نقل وعقل کے خلاف ہے, قرآن سنت اور عقل سلیم کے خلاف ہے, کہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرے اور پھر اسے مجبور کرے پھر جہنم میں سزا بھی دے. سبحان اللہ, اگر اس ظلم کے لیے ظلم ہوتا کیا ہے پھر؟ تو انسان کی مشیت ہے, انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے, لیکن انسان کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے. پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورة مزمل کی آخری آیت, شیخ صاحب فرماتے ہیں, ذکر اللہ فی اول هذه السورة انہ امر رسوله صلی اللہ علیہ وسلم بقیام نصف اللیل او ثلثه او ثلثیہ, اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آدھی رات یا ایک تہائی یا دو تہائی رات کا قیام کریں. والاصل ان امته اسوۃ له فی الاحکام, اور اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت ہے وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع احکام میں. ذکر فی هذا الموضع, اور یہاں پر اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, انہ امتثل ذلك, کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی تعمیل فرمائی ہے اور عمل کیا ہے. وہ وطائفۃ معہ من المؤمنین, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور مومنوں کے بعض ایک جماعت نے, بعض لوگوں نے بھی, بعض صحابہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا ہے کہ رات کا قیام کرتے, آدھی رات کا یا ایک تہائی یا دو تہائی رات کا. ولما كانت تحر وقت المأمور به مشقة على الناس, اور جب مشقت ہو گئی کہ ایک تو رات کا وقت ہے, پھر یہ گھڑیاں وغیرہ بھی نہیں تھی اس زمانے میں, وقت متعین کیسے کیا جائے, آدھی رات ہے یا ایک تہائی یا دو تہائی, یہ مشکل ہو گئی. اخبر انه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل, تو اللہ تعالی نے یہاں پہ خبر دی ہے اس آیت میں, اب اللہ نے آسان راستہ بنا دیا ہے, آسانی فرمائی ہے ان کے ساتھ. فقال واللہ يقدر الليل والنهار يعلم قدرهما, کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ رات دن کا وقت کا اندازہ جو ہے کس طریقے سے. وما يمضي منهما ويبقى, وہ کتنے وقت گزر گئے کتنی باقی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. علم أن لن تحصوه أي لن تعرفوا مقداره من غير ذاته والنقص، يعني صحيح 100% صحيح طریقے سے مکمل آدھی رات ہے کہ نہیں یا کم ہے یا زیادہ ہے تم نہیں جان سکتے یا تم بہتر جان نہیں سکتے. اب دیکھیں اب آج کل تو گھڑی بھی ہے، گھڑیاں بھی ہیں، وقت آسان ہے. اس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ زمانے یہ نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی دیکھیں صحابہ کا طریقہ دیکھیں، بڑے کوشش کرتے تھے اور پریشان بھی ہوتے تھے کہیں وقت آدھی رات سے کوئی کم تو نہیں ہوگا، ایک تیسرے سے کوئی کم تو نہیں ہو گیا، تو اس تھوڑے سے پریشان تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے آسانی کر دیتا ہوں لوگوں کے لیے. لیکن ذلك استدعى انتباها وعنا زائدا، کیونکہ اس کے لیے خاص متنبہ ہونا چاہیے بندے کو، اور بہت ہی زیادہ محنت مشقت سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی آدھی رات ہوئی کہ نہیں، جا کے باہر نکلیں، تاروں کو دیکھیں، پھر روشنی کو دیکھیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میرے الارم کو دیکھنے کے لیے ہماری مشقت ہوتی ہے، الارم لگانا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے. آپ یہ دیکھیں گھر سے نکلنا ہے شدید سردی میں، صرف تاروں کو جا کے دیکھ کتنا وقت گزرا ہے، پھر واپس، پھر نماز کنٹینیو کرنی ہے، پھر باہر جا کے دیکھنا ہے، پھر واپس آنا ہے، وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اے فخفف عنکم وامرکم بما تيسر لكم بما تيسر عليكم سواء زاد على المقدر او نقص. فلا تاسانی فرمائی ہے اور تخفیف فرمائی ہے اور تمہارے لیے معاملہ آسان کر دیا ہے کہ چاہے تھوڑا زیادہ ہے کم ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب پہلے کیا حکم تھا؟ نصف ہو، اب تھوڑا کم زیادہ ہو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں حکم کی تعمیل دیکھیں، نصف ہو تو نصف ہی کرنا ہے. اب اس سے کم تھوڑا سا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اسے باہر جا کے پریشان ہو کے دیکھتے تھے کہ وقت ہوئے کہ نہیں. اب جب آسانی ہو گئی ہے کہ اگر تھوڑے کم پیش کمی پیش ہو بھی تب بھی معافی ہے، یہ کتنی بڑی آسانی ہے یہ. سبحان اللہ. فقرأوا ما تيسر من القرآن، اصل بات یہ ہے، اے مما تعرفون، جو تمہارے لیے آسان ہو قرآن کی تلاوت کرو. کہاں پہ تلاوت کرنی ہے؟ یہ تہجد کی نماز میں، صلاۃ الليل. مما لا يشق عليكم، وہ تلاوت جو آپ کے لیے آسان ہو وہ کریں، جن میں تمہاری مشقت کا باعث نہ ہو. ولہذا کان مصلی بالليل مأمور بالصلاۃ ما دام نشیطا، اس لیے تہجد کی نماز کے لیے جب تک کوئی چستی شخص چستی محسوس کرتا ہے، نشاط ہوتا ہے، تب تو نماز پڑھتا رہے. فإذا فترى وكسل ونعس، پھر جب وہ یعنی تھوڑا سا تھک جاتا ہے یا سستی کا شکار یا کاہلی کا شکار ہوتا ہے، اسے نیند کا غلبہ آنے لگتا ہے یا اونگ آ جاتی ہے، فليسترح، تو آرام کر لے، لیأتی الصلاۃ بطمئنۃ وراحة، تاکہ وہ نماز یا فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے راحت اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکے. یعنی اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، فقرأ ما تيسر من القرآن، جو آسان ہو اس کے لیے آپ، اگر آپ حافظ نہیں تو اٹھا کے بھی ہاتھ سے مصحف پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ قول راجح ہے علماء کے فتوے میں، جیسے شیخ بن باز رحمہ اللہ ابن عثمین اور حقیق العلماء کا فتوی اس بات پر. یہ بھی آسانی میں سے کہ آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو اونگ آ جاتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ کنٹینیو کرنا ہے یا رک جانا ہے؟ کیوں رک جانا؟ کوئی اپنے دل سے عبادت کرنی ہے. جسم تھک جاتا ہے، اب دل کی، جسم میں سستی پاری ہو گئی تو روک دیں، تاکہ دل میں سکون اطمینان راحت ہو اور پھر سے چستی محسوس ہو، اور اس چستی صبح جو نشاط ہے، آپ بشک آدھا گھنٹے پہلے اٹھ جائیں فجر کی نماز سے، اور پھر وضو کریں، پھر بقیہ نماز میں تہجد جو رہ گئی تھی آپ کی وہ بشک پڑھیں، وتر پڑھیں، اور پھر فجر کا انتظار کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. ثم ذکر بعض الاسباب المناسبة للتخفیف، پھر اللہ تعالیٰ نے بعض اسباب بیان فیے ہیں، بیان فرمائے ہیں جو اس تخفیف کی مناسبت کے تعلق سے ہیں. فقال، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، علم ان سیکون منکم مرضى، خوب جانے کہ تم میں سے کوئی بیمار بھی ہوں گے، یعنی اگر بیماری بھی ہوتی تب بھی آدھی رات قیام کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ خوب جان لیا کہ تم میں سے کوئی بیمار بھی ہوں گے. یہ شق علیہم، شیخ صاحب فرمائے، شق علیہم صلاۃ ثلث اللیل، تو مشقت ہوتی کہ دو تہائی رات کو نماز پڑھیں تہجد کی، جب کہ بیماری کی حالت ہو تو مشقت ہے. اور نصف ہو یا آدھی رات، اور ثلث ہو یا ایک تہائی کیوں نہ ہو، فلیصلی المریض المتسہل علیہ، تو مریض وہ نماز پڑھے جو اس کے لیے آسان ہو. ولا یکون ایضا مامورا بالصلاۃ قائما عند مشقۃ ذلک، اور یہ بھی حکم نہیں دیا گیا اسے کہ اگر بیمار ہے تو وہ قیام کی حالت میں نماز پڑھے جو اس کے لیے قابل مشقت اور مشکل ہو. ولا يكون ايضا مامورا بالصلاه قائما عند مشقه ذلك بل لو شقت عليه صلاه النافله فلو تركها، بلکہ اگر عندي کھڑک نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے لیٹ کے پڑھ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں. اگر نفل نماز نہیں پڑھ سکتا بیماری کی وجہ سے، فل ہے وہ ترک ہے، تو چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ تخفیف ہے کہ نہیں؟ تخفیف ہے، وہ چھوڑ بھی سکتا ہے. وَلَهُ أَجْرُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا، اجر وہی ملے گا جب وہ تندرستی کے حال میں نماز پڑھا کرتا ہے. سبحان اللہ، یعنی ایک شخص سے روزانہ 11 رکعت تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کا معمول یہی ہے. بعض اوقات 11 بھی ہو جاتی، 9 بھی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات 7 بھی ہو جاتی ہیں، نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن معمول 11 کا ہی ہے. بیمار پڑ جاتا ہے، نہیں نماز پڑھ سکتا بیماری کی وجہ سے، اللہ کی رحمت دیکھیں، کرم دیکھیں، وہی مکمل اجر و ثواب جو وہ پڑھا کرتا تھا تندرستی کے حال، وہی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. یہ خیر ہے واللہ، یعنی اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرنا ہے. سونے سے پہلے اگر آپ نہیں پڑھ سکتے 11-2 تو پڑھ سکتے ہیں، اچھا یار 3 وتر تو پڑھ سکتے ہیں، 3 وتر پڑھ کے سو جائیں. اگر آپ بیماری کی وجہ سے یا آگے بھی اور بھی عذر سفر کا بھی آئے گا نہیں پڑھ سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں یہ خیر عمل لکھ دیں جبکہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، اور مکمل اجر، یعنی کم اجر، اجر مکمل ہوگا. سبحان اللہ، آ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں سفر کی بات کی، ابھی سفر بھی آ رہا ہے. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں وآخرون، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، یہ مسافر کی بات. شیخ صاحب ایو علم انا منکم مسافرین، یعنی یہ خوب جان لے کہ تم میں سے مریض بھی ہیں تو جان لیا ہے، اب کچھ مسافر بھی ہوں گے. مسافرون للتجارت، جو تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، یعنی صرف دین کے لیے نہیں. یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کیا مراد ہے؟ تجارت کے لیے یا ایسے سفر. لیستغنوا عن الخلق، تجارت کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے. وتکففوا الناس، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. ای المسافر حالہ تناسب التخفیف، یعنی مسافر کی حالت جو ہے وہ تخفیف کی مناسب ہے، کہ ان کے لیے آسانی کیجیے. ولہذا خفف عنہ فی صلاۃ الفرض، اس لیے فرض نماز میں مسافر کے لیے بھی تخفیف کر دی گئی ہے. فأبیح له جمع الصلاتین فی وقت واحد، مسافر کے لیے ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا مباح اور جائز ہے. وقصر الصلاۃ الرباعیہ، اور 4 رکعت نماز کو قصر کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے. وکذالک، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس طریقے سے، آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ، اور کچھ اور بھی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے نکلیں گے، سفر چاہے جہاد کی عبادت کے لیے ہو، چاہے کوئی دنیا کے لیے سفر ہو، تجارت وغیرہ کے لیے، تو سب کے لیے تخفیف ہے. شیخ صفر فرماتے ہیں، شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ، فذکر تعالی تخفیف، دو تخفیف بیان فرمائے، تخفیف للصحیح المقیم، ایک تخفیف صحیح مقیم ہے اس کے لیے، یراع فی نشاط ہو، جس میں اس کے نشاط چستی کو دیکھی جاتی ہے، بغیر ان یکلف علیہ تحریر الوقت، بغیر وقت کا اندازہ کیے ہوئے، بل تحرر الصلاۃ الفاضلہ، بلکہ جو فضیلت کا وقت ہے اور نماز ہے اس کو دیکھنا چاہیے. وہ ثلث اللیل بعد نصف الاول، کہ رات کے آخر پہر جو ہے آدھی رات کے بعد، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ تخفیف المریض او المسافر، دوسری تخفیف جو ہے وہ مریض یا مسافر کے لیے، سواء کان سفر للتجارت، چاہے اس کے جو سفر تجارت کے لیے ہو، او لعبادت، یا کسی عبادت کے لیے ہو، من قتال او جہاد، قتال یا جہاد کا سفر ہو، او حج او عمرہ، حج عمرہ کا سفر ہو، ونحو ذلك، اس طریقے سے کوئی بھی عبادت کا سفر ہو، فإنه ايضا يراعي ما لا يكلفه، اور اس میں یہ مراعات کی جاتی ہے جو اس کے میں باعث تکلیف نہ ہو. فللہ الحمد والثناء، اللہ تعالی کا حمد و ثنا ہے، الذي ما جعل علما في الدين من حرج، جس نے اپنی، یعنی جس نے امت کے لیے دین میں کوئی حرج نہیں رکھی، بل سهل شرعه، بلکہ اللہ تعالی کی شریعت اپنے شرع کو آسان کر دیا ہے. وراء احوال عباده، اور جو اپنے بندے کے احوالوں کی مراعات بھی فرمائی ہے. وہ مصالح دینہم، ان کے دین میں جو مصالح ہیں ان کے بھی اللہ تعالی نے آسانی فرمائی. وبدائن و دنیاہم، ان کے جسم اور دنیا سب کو اللہ تعالی نے مراعات فرماتے ہوئے اور یہ آسانیاں فرمائی ہیں. ثم امر عباد بعبادتین، پھر آخر میں اللہ تعالی نے دو بڑی عبادات کا حکم دیا ہے. ہما ام العبادات وعمادها، جو ہر عباد کی ام اور اساس بنیاد سمجھی جاتی ہیں. اقامۃ الصلاۃ، نمبر ایک نماز کی اقامت، التي لا يستقيم الدين الا بها، جس سے بغیر دین کی استقامت ہو ہی نہیں سکتی. وإيتاء الزكاة، اور زکوٰۃ دینا، التي هي برهان الايمان، جو ایمان کی برہان اور دلیل ہے. وہ بھی تحصل المواساۃ للفقراء والمساکین، جس سے فقراء و مساکین کی مواساط اور ان کی یعنی کیا کہیں گے ہم، ان کی مواساط اور ان کے ساتھ جو یعنی حسن سلوکی ہے ان کو فائدہ پہنچانا. ولہذا قال صلی اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یعنی بارکان و شروط و مکملات، یا نماز کے ارکان شروط و مکملات پہ عمل کرتے ہوئے. وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ زکات ہے، خالصاً لوجه اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ، من نیت صادقۃ، سچی نیت کے ساتھ، تثبیت من النفس اور ثابت نفسی کے ساتھ، ومال طیب اور پاک مال سے. ويدخل في هذا صدقة الواجب مستحبة، اس میں صدق واجب یعنی زکاة واجبہ جو وہ اور مستحب صدقات سب شامل ہیں. ثم حث على عموم الخير، پھر اللہ تعالیٰ نے عموم خیر کا یعنی حث فرمائے، وافعاله اور جو عموم خیر کی افعال ہیں، اور فرمائے فقال وما تقدم لانفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا واعظم اجرا، یعنی حسنا بعشر امثالها، ایک نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، الى 700 ضعف، 700 گنا سے ضعف كثير، اس سے بھی زیادہ. وليعلم ان مثقال ذره من الخير في هذه الدار يقابل ضعف وضعف الدنيا، ایک ذرے برابر بھی خیر اس دنیا میں کوئی کرتا ہے تو آخرت میں اس کا بدلہ جو ہے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے عطا فرماتا ہے. وما عليها في دار النعيم المقيم، وجو کچھ بھی ہے اس دار میں جو نعیم المقیم ہمیشہ کی، جس میں لذتیں ہیں اور خیر ہے. من اللذات والشہوات، وان الخیر والبر فی هذه الدنیا ما ذو خیر والبر فی دار القرار، جو خیر والبر اس دنیا میں انسان اچھا عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسے اس سے بہتر دنیا، یعنی دنیا سے بہتر آخرت میں جنت میں اسے ملتا ہے. وبدر ہی اصل و اساس ہی، جو اس کی اساس اور بیج اس دنیا میں انسان رکھتا ہے. فو اسفاہ علی اوقات مضت فی الغفلات، اور یعنی بہت ہی یعنی ناگواری کا باعث ہے کہ بہت سارے ایسے اوقات ہیں جو غفلتوں میں گزر گئے ہیں. وہ حسرتہ، وہ بڑی حسرتیں ہیں، علی ازمان تقضت بغیر اعمال الصالحات، جو زمانے گزر گئے ہیں، وقت گزرے ہیں بغیر اعمال صالحات کے. وہ غوثاہ من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها، اور اللہ کی پناہ ایسے دلوں سے جن پہ اللہ تعالیٰ کی وعظ، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، کوئی اثر انداز نہیں ہوتی. ولم ينجح فيها تشويق من هو ارحم بها منها، اور نہ ہی کوئی کام کیا ہے وہ شوق پیدا کرنا اس ذات کے، جس جو ان سے بھی زیادہ رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان مسائل کو بیان فرمایا اور آسانیاں فرمائی ہیں، صلاۃ اللیل کو دیکھیں کیسی آسانیاں اور کتنی اس میں اللہ نے ثواب مترتب فرمایا، اس کے باوجود بھی ایک بعض ایسے دل بھی ہیں جن پر یہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. فلک اللہم الحمد وإلک المشتکی وبک المستغاث ولا حول ولا قوۃ الا بک، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حمد و ثنا ہے اور شکایت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم استغاثہ حاصل کرتے ہیں. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ حقیقت ہے، ہمارے جو بھی جو طاقت ہے، جو بھی ہیلے ہمارے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، تو ہم کوئی خیر عمل بھی نہیں کر سکتے. اسے ہمارے سار معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. اور آخر میں واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی الامر بالاستغفار بعد الحث على افعال الطاعه والخير فائده كبيره، استغفار کا حکم دینا اس کے بعد کہ افعال خیر و فن بردار کے افعال پر یعنی حث کرنا، فائدہ کبیرہ، اس کے لیے بہت ہی بڑا فائدہ ہے. وذلك ان العبد ما يخل من التقصير فيما امر به، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ بندہ جو ہے جو اسے حکم دیا گیا ہے اس میں کمی پیشی سے وہ بچ نہیں سکتا، تقصیر اور کمی ہو ہی جاتی ہے. اما ان يفعله اصلا، یا تو کرتا نہیں ہے، او يفعله على وجه ناقص، یا اس میں کوئی کمی پیدا ہو جاتی ہے یا اس میں کمی کر بیٹھتا ہے. فامر بترقی ذلك باستغفار، تو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اسے پیوند کر دو استغفار سے، جیسے کہ جب پھٹ جاتی ہے ہم اسے سی دیتے ہیں، پیوند کر دیتے ہیں. تو اسی لیے جو بھی کمی عبادت میں ہوتی ہے، اسے دیکھیں نماز کے بعد کیا کرتے ہیں ہم، سب سے پہلے استغفار کیوں پڑھتے ہیں جبکہ عبادت سے ہم استغفار بندہ تب کرتا ہے جب کسی کو غلطی کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. اب نماز میں کی غلطی کی ہم نے کیا؟ نماز پڑھی ہے، ارکان بھی صحیح، نماز کا طریقہ بھی صحیح، نبوی نماز بھی پڑھی ہے، تب بھی استغفار کیوں ہے؟ کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کیا ویسے پڑھی ہے، ہمارے بشریت کا تقاضا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہم، اس پر نظر رکھتے ہوئے بلکہ استغفار کرتے اگر کوئی کمی پیش ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا. ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم صحیح پڑھیں، اتباع سنت کے ساتھ، ارکان، واجبات، سنن، شروط سب کوشش کی ہے، نماز نبوی پڑھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ استغفار پڑھتے تھے. صحابہ کیا پڑھتے تھے؟ استغفار. کیوں؟ تاکہ کہیں کوئی کمی پیشی ہو جائے تو استغفار. حج کی جب ذکر فی اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں استغفار کا ذکر ہے، اس صورت میں سورۃ مزمل کے آخری آیت میں جب صلاۃ اللیل کا ذکر فرمایا ہے تب بھی استغفار ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فامر بترقیع ذلك بالاستغفار فان العبد يذنب اناء الليل والنهار، کیونکہ بندہ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں رات اور دن میں. فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فانه هالك، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے کام نہ لے تو یہ بندہ جو ہے ہلاک ہو جائے گا. اور یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم گنہگار ہیں، خطا کار، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، کمی بھی ہو جاتی ہے عبادات میں، معاملات میں، کبھی کسی پہ چاہتے ہو نہ چاہتے ہو ظلم بھی ہو جاتا ہے، اپنے نفس پہ ظلم ہو جاتا ہے، عبادت میں کمی ہو جاتی ہے، جو حکم دیا ہے اس کی صحیح تعمیل نہیں ہوتی، محرمات سے بچتے بچتے کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے. بشر ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، حقیر ہیں، اللہ کی رحمت ہے وسیع ہے، اللہ کی مغفرت اس سے بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بندوں کو اپنی مغفرت رحمت سے نوازے. اور انسان اس بندے پر اللہ کی اگر خاص رحمت نہ ہوتی واللہ تو انسان ہلاک ہو جاتا. ہم اس دنیا میں اللہ کی رحمت کے بغیر سانس نہیں لے سکتے، واللہ کافر بھی اس دنیا میں اللہ کی رحمت کے بغیر سانس نہیں لے سکتا. وہ رحمان کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم اس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص رحمت، رحیم کی رحمت سے نوازے اور سچا اور پکا مومن بنا دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.